بسم الله الرحمن الرحيم سيرة النبي Part 9 كافر owing to Abu Talib torturing of Bilal, Ammar, Sumayya, Yasir and many more hard time in giving Dawat Umar رضي الله تعالى عنه went to kill Prophet صلى الله عليه وسلم حضرت مولانا مکیح زازی
برادران اسلام سابقہ دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں عرض کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب یعنی آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات پھر آپ کی ولادت پاک پھر آپ کا دور رضاعت پھر دور شباب تعمیر کعبہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نبوت اور بعثت سے قبل اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کا اترنا جبکہ آپ غار حرا میں تھے اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی پہلی پانچ آیات لے کر نازل اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانا ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق پھر سیدہ کا ایمان لانا اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے دروس سابقہ میں پڑھ چکے اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اللہ کی معصیت سے ڈرائیں تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا آپ نے صفا پہ ندا دی آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی آپ نے حرم کعبہ میں ندا دی آپ نے اسواق میں ندا دی یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغمبر نے سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت نہ دی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کفار قریش پہ گراں گزری تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین کی ہمارے آلیہ کی ہمارے خداؤں کی ہمارے عقیدے کی تردید اور مخالفت نہ کریں اس ضمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے رؤسا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ابی طالب سے بات کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس تھی لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی اور اس وقت ابی طالب جو ہیں وہ بھی مکے کے سردار تھے اور وہ سائے مکہ میں تھے تو ابی جہل نے جس کا نام عمر ابن ہشام تھا اور کنیت وہ ابو الحکم کہلاتا تھا لیکن اس کی اناد سے اس کی تعصب سے اس کی مخالفت سے حق کو ٹھکرانے سے باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابی جہل پڑ گئی تو وہ سارے وفد کو لے کے ابی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابی طالب آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، لات و عزیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یوسف احلامنا اور کان یکفر آباءنا اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ۔ ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکوں۔ اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ، چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی پوجا کرنی ہے، بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں، ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں، ان کا تو یہ ایک بات تھی، ایک دن سے نہیں تھی، آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی، اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلملا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحدہ، یہ کیسی تھی؟ تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے، میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں، اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور بنو ہاشم کے چاند ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، آپ عالی نسب ہیں، تو آپ بالکل سردار بنے، ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان، جس گھرانے کی، جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، نکاح کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے، یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا، آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں، جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کہ ایسی بات ہے کہ لات عزیٰ منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے، خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے، ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے، یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہاں مارنے والا اور ہے، پیدا کرنے والا اور ہے، بات سمجھ آ سکتی، لیکن ایک آدمی پیدا کرے، خدا ہے، اس نے خود پیدا کیا، بنایا، بنانے کے بعد اس کو مٹا دے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا، یہ سب توڑ پھوڑ دے گا، یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں، شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار۔ جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو، اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے، پہلے عبد المطلب کے پاس تھی، اب آپ کے پاس، اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار مال کے، اس سے بڑا کون ہے مکے؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے، اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی، اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ میں. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے، تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابھی طالب سن لیں، اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں، اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے، تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابھی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی. اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں. آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کر دیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے. آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری کیا. اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے. آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو، اپنا کام ہو. آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے. اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا مانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں. چلو جائز نہیں کر سکتے، چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے. اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو. چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے. میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا بھی گاڑی کہاں. میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے نا، چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی. اتنا تو تم روادار بنو یار، یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا، تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلو کر لے؟ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا. کہ پلیٹ بھی اپنی اپنی، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا. چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بیچارے کہ بھی جراثیم نہ ہو جائیں. بھی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتا. جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب، اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں. تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی، ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا، میں نے وہ پلیٹ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی، میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے، اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں، منسٹر بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، اگر اور بھی تو کھڑے رہے، اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا، تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات، میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور میں اپنے مشن سے بھی منعرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں ایک پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی، سنت رسول سے غداری کی، اپنے اللہ سے غداری کی، اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے، سب بیٹھ کے کھا لیتے تو تم پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر؟ دیکھیں نا، اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی، جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے، کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا، اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو، آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو، یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا، انہوں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر، تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد، بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے، جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں، تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ، عمار، یاسر اور عمار، اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندھی تھی، جاریہ تھی بنی معمل کی، اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعزیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی، کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعزیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں. اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر، یعنی صبر محض، کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن نے ایک ہی ہدایت تھی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا، بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چار دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوت فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے بہمارن، مکے میں حضور نے ہمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو؟ لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن 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 کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت برا نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہے دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد 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 کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو گے یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے. ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا. امیہ اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے، چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، ایسا ایسا کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا، یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی۔ تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا۔ تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میں تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو، قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر۔ اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو۔ اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی۔ اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی۔ ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے ساتھ یاسر ہے، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا، آج تو میں نے جناب طواف کیا، ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو، تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چوں طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون نے درچے کر دی، تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہیں پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے۔ اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر رہے، سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تم مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ۔ اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ، ساری زندگی اللہ معاف کرے ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نادیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب العرب کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر. صبر وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر گئے؟ تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں گے دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے ہیں، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ بھی لے جاؤ، دے دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبر. بتائیں سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں، تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون، فرعون هذه الامه ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعوی خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلا کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا
ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
فوراً ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں. ایک پانی کا غوطہ لگا، لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے، اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگے ہیں، پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے، آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا، بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا، کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں، کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں، کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں، کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں، مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے، اور رسے بھی سمیا کے پاؤں میں باندھے گئے، ایک اس پاؤں میں رسہ باندھا گیا، ایک اس پاؤں میں رسا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے، تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا، ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے، جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزا مارا بی بی سمیا کی شرمگاہ میں، اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں، چھری سے نہیں کاٹا گیا، تلوار سے نہیں کاٹا گیا، اونٹوں نے طاقت سے چیر، جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا، آپ نے فرفع ثوبہ عن ظہرہ، آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری پشت دیکھ لو، میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے، ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک، ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں رو پڑا اور واللہ ہی مارا ہے تو خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے، انگارے بنا کر، اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے، یہ لکڑی کے انگارے نہیں، انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے، پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے، انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا، اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں، یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب، ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے، اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ کے چلایا گیا، جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو دین والوں کو پھانسی دی گئی، اور علماء عام مسلمان بھی نہیں، علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا، یوں چمڑا اتارا جاتا تھا، اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں، ایک وقت آئے، ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب ہو. اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک، یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں، یہ تعذیب کا یہ عالم ہے، جب سارے صحابہ پر عذاب کے، ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے، تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں، تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں، جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان ابن عفان. اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جن نے ہجرت کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الى ربی، جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا، آزر کا گھر چھوڑا، اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان. ابو حذیفہ، حضرت عثمان، تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ کو یہ بھی اجازت ہے، مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا، اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں؟ تو آپ نے بھی اجازت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر احابیش، احابیش کہتے ہیں عام لوگ، یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع تھے، اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن دغنہ. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر اینا الہینا تریب، کہاں جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ، میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم، خدا کی قسم ہے تم صلہ رحم کرنے، خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے، خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو، یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن دغنہ، مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں، آپ میری امان میں ہیں، میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں، آپ مہربانی کریں واپس جائیں، مکہ نہ چھوڑ. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہے بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں، تو یہ ابن دغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یار او شاہ قریش، انا ابا بکر فی جواری، کہ اے کفار قریش کے سردارو، ابو بکر اب میری جوار میں ہے، میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالتا. قریش چپ ہو گئے، ہاں کیا کریں، یہ تو ایسے ہی آپ ہی شروع ہیں تو ہیں ہی ایسے، ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں، تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا، اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے، اور نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو، یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس، وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی، جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں، آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات, اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائے اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بد لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑتا ہے, وہ اس سے کون چڑتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. اے کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کل خانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا, کسی نے جھگڑا کیا؟ 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری, کسی نے جھگڑا کیا؟ جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے اپنے دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, بتائے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ضرب نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کر رہے ہیں ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صبر سے کام لو, کوئی یہ ضروری نہیں ہے, ابھی ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی اسی بیماری اسی کمزوری اسی مار کھانے کے باوجود کہتے ہیں آذنی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کل پھر جا کے پڑھوں. یعنی جذبہ دیکھیں اتنی مار پڑ رہی ہے اس بات. اور اسی اثنا میں ایک دن حضرت عمر, کفر کا زمانہ ہے ابھی تو کافر ہیں اور بڑے جبار تھے, بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز, بڑے اپنے وقت کے جبروت لوگوں میں سے جبار لوگوں میں سے گزرے ہیں. آپ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے, سواری کھڑی ہے, عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں, قریب گئے پوچھا منن تھی کون تو, قال ام عبداللہ الہینا اس وقت آدھی رات کو. اس نے کہا عمر کیا باتیں, جب تم مکے میں ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگوں کو نکلنے تو دو نا کم از کم, تمہارا ضمیر تمہیں اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہیں, تم اپنے معبودان باطلا کا نام لیتے ہو, ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑ ڈالے ہیں تو اب بھی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے ہیں, چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں, اب تو اطمینان کے ساتھ رہو گھر میں, ہمیں جانے تو دو.
اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن چپ کر کے واپس آ گئے, دل کو بات لگی, کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے, انا انہی ہذہ القصہ تھا, میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں, انا اقتل محمدن, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیتا ہوں, بات ہی ختم. یہ کیا مسئلہ ہے کہ روز روز لڑائی ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی عزت کر رہا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو پھر بات ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم یہ کیوں نہ کر لیں کہ قصہ ہی ختم کر لیں, زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں, لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو, اس جذبے کو پال کے چلے. آپ جا رہے ہیں کہ نعیم ابن عبداللہ راستے, انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے, بڑے غصے میں. انہوں نے کہا نعیم ابن عبداللہ کیا پوچھتے ہیں, روز روز کا مسئلہ ہے, میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اس سرزمین مکہ میں میں رہوں گا یا پھر محمد عربی رہے. اس نے کہا اچھا تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ سب خاموش ہو جائیں گے, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدلہ کیا لیں گے, مجھے قتل کر دیں گے بس, لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نا, کہ رات دن جو ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے جدا ہو رہی ہے, خاوند بیوی سے جدا ہو رہا ہے, لوگ مار کھا رہے ہیں, لوگ تڑپائے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے, اور لوگ اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے بہتر نہیں کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے. تو نہیں, میں ابن عبداللہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن عمر کو پتا نہیں تھا. وہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی نیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عزم پہ اب کتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی چیز, کوئی مشورہ, کوئی بات قائل نہیں کر سکتی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈال دوں. میں نے کہا عمر کیا باتیں کرتے ہو, بڑے جبار بنے پھرتے ہو, تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو, تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مسلمان ہو چکی ہیں, تو خام خواہ کے لیے تم اللہ کے نبی پر مقابلہ, تو فاطمہ سبات, اچھا میری بہن, اس نے کہا ہاں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, اس کا نام فاطمہ بنت الخطاب تھا. تو زندگی باقی, بات باقی, واللہ تعالی عالم.